السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب آیت نمبر 37. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید رضی اللہ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، یہ ہو کر ہی رہنے والا تھا. جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، آپ کو بتایا گیا تھا سورہ احزاب کے شروعات ہی میں کہ سورہ احزاب میں اسپیشلی کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اسپیشل آپ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ان آیات کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم جان لیتے ہیں. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ نساء میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چار بیویوں کی تم سب کو اجازت ہے، چار تک بیویاں رکھ سکتے ہیں، یعنی نکاح کیا جا سکتا ہے. چونکہ عرب کے ماحول میں اس وقت یہ رواج عام تھا کہ ایک ایک شخص کی دس دس یا اس سے بھی زیادہ بیویاں ہوتی تھیں، تو چار تک اسے مخصوص کر دیا گیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس وقت سودا رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی تھیں جو کہ آپ کے ساتھ تھیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی منکوہا تھیں لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. مدینہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی، تو سمجھیں کہ دو بیویاں اس وقت آپ کے ساتھ تھیں، پہلے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ جو کہ عبداللہ بن جحش کی بیوی تھیں اور وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو عدت پوری ہونے کے بعد آپ نے زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا اور وہ صرف 3 ماہ یا کچھ ماہ زندہ رہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ یہ بھی ابو سلمہ کی بیوی تھیں اور یہ بھی جنگ احد میں کچھ زخم ان کو جو لگ گیا تھا اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، تو ان سے آپ نے پھر عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. تب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں اس وقت اور ایک کا انتقال ہو چکا تھا. چوتھی حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان کے بھی شوہر کا جنگ احد میں انتقال ہو گیا، یعنی وہ شہید ہو گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں پریشان تھے اور ایک ایک سے پوچھتے پھر رہے تھے، اور آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. تو 4 بیویاں الحمدللہ آپ کی اس وقت موجود تھیں. اب اس وقت عرب کے زمانے میں ایک اور بھی رسم تھی جس کو متبنا کی رسم کہا جاتا ہے. متبنا یعنی منہ بولا بیٹا، کسی کو گود لینے کا ذکر کرنا یا لے پالک جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں اردو میں، کہ منہ بولا بیٹا یا لے پالک یا گود لیا ہوا، اس طرح کے جو بھی ہمارے یہاں پر ٹرمز رائج ہیں سمجھے، تو اس زمانے میں متبنہ کی رسم بہت عام تھی، اور جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جاتا، جس کو ایک دفعہ بیٹا بنا لیا جاتا، پھر وہ حقیقی بیٹے کی طرح اس کا شمار ہوتا تھا. مرنے والے کی پھر جائیداد سے اس کو وراثت بھی ملتی تھی، بالکل وہ سگوں کی طرح شمار ہوتا تھا کہ جس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں ہوں گی، اس کی بیوی، اس کی ماں ہوں گی، یعنی بالکل جیسے حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا. اور یہ رسم بہت عام تھی، اور اس رسم کے بہت زیادہ نقصانات بھی تھے. ٹھیک ہے کسی کو بیٹا بنانا بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو اس کے نقصانات تھے، وہ اس بات کو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ منہ بولے بیٹی کی رسم کا خاتمہ ہو متبنہ کا، اور متبنہ کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ رسم ختم کروائی جائے. اگر کوئی اور کرتا، جیسے کہ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سارے صحابہ کرام، اگر ان کے ذریعے سے کروایا جاتا تو اس کا وہ اثر نہ ہوتا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا ہوتا تھا. کس طرح سے حالات کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بناتا گیا. سبحان اللہ، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو بہت پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں، ہم کو تو بعد میں اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ تو قادر و مطلق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور اس کے کام اللہ تعالیٰ ہی اپنے کام جانتا ہے. اسی کو معلوم ہے کہ کن کاموں میں انسانیت کے لیے فلاح اور فائدہ رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ایسے انتظامات کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو زینب بنت جحش کا جو خاندان تھا، پورے خاندان نے ایک ساتھ ہجرت کی. یہ دراصل آپ کی جو پھوپھی تھی میمونہ بنت عبد المطلب، ان کی بیٹی تھی زینب بنت جحش. ان کے بھائی عبداللہ بن جحش تھے، آپ کو یاد ہوگا. ان کی بہن حمنا بنت جحش تھی، ایک اور بھی بہن غالباً جس کا ذکر ملتا ہے، جو عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی. ایک اور بھائی تھے ان کے جو کہ پہلے ہجرت کر گئے تھے، اور غالباً یہ وہی بھائی ہیں جن کی بیوی رملہ بنت ابو سفیان ام حبیبہ تھی، اور یہ بعد میں وہاں پر مرتد ہو گئے تھے. بہرحال تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان بہت ہی مشہور خاندان تھا. خود سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو ہر طرح سے حسن میں، دولت یعنی مال و دولت میں، خاندانی نسب میں دیکھا جائے تو یہ ہر طرح سے اعلیٰ خاندان کی تھیں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. اوپر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور سونے پہ سہاگا، جس کو ہم کہیں گے کہ شاعرہ بھی تھیں، اور خاندان یعنی جب ان کا خاندان ہی اس طرح سے تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خاندان، اتنے اونچے خاندان کا ہونا انسان کے اندر خود ایک نزاکت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو سوچیں کہ وہ کس پائے کی ہوں گی. اور ہمیں ازواج مطہرات میں سے جن کا ذکر ملتا ہے خوبصورتی میں، تو خوبصورتی میں ہمیں چند ہی نام ملتے ہیں. جویریہ بنت حارث کا نام ہم کو ملتا ہے، صفیہ بنت خویی کا نام ہم کو ملتا ہے جو بہت خوبصورت تھی رضی اللہ عنہا. تیسرا ہم کو نام ملتا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا، یہ بھی ماشاءاللہ یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ خوبصورتی، وجاہت، خاندانی شرافت، نسب، ہر طرح سے یہ اپنا ایک الگ مقام رکھتی تھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیشہ ان کو مجھ سے مقابلہ رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی تھی صحابیات کی اور امہات المومنین کے، خاص طور سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا تو یہ زینب بنت جحش نے اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا بہترین موقع تھا، کیونکہ وہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ٹکر لیا کرتی تھی، یعنی ان کے مقابلے پر آتی تھی، یعنی وہ سمجھتی تھی کہ ان کے برابر ہیں سمجھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کیسا ان کا، سبحان اللہ، یعنی ان کی جو تربیت تھی اللہ کے رسول کے ہاتھوں، یا بحیثیت ایک مسلمان اللہ کی بندی ہونے کے ناطے انہوں نے کس طرح سے جواب دیا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق ہی میں گواہی دی، نہ کہ مخالفت میں. تو بہرحال زینب بنت جحش خود اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ جو یہ معاشرتی تفریق ہے کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا، وہ ختم ہو جائے. سب آدم کی اولاد ہیں اور سارے ایک ہی ہیں. تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے زید رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا رشتہ زینب رضی اللہ عنہا کو دیا اور خود آپ گئے یہ بات کرنے کے لیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ خود زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اور خود آپ کے خاندان کے لوگوں نے بھی اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہر طرح سے ہم حسب نسب میں ان سے بہتر ہیں، اور زینب رضی اللہ عنہا نے خود یہ کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ زید رضی اللہ عنہ خود ہم جانتے ہیں کہ وہ آخر کار ان کے اوپر ایک غلام ہونے کا دھبا لگ گیا تھا، حالانکہ وہ غلام خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ بھی اچھے قبیلے کے شخص تھے، یعنی آزاد قبیلے آزاد خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو پکڑ کر غلام بنا لیا تھا اور بیچ دیا تھا بازار میں لے جا کر. تو بہرحال اس زمانے میں یہ رسم عام تھی منہ بھلے بیٹے کی، تو چونکہ اللہ کے رسول نے زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا اس لیے آپ خود اس رشتے کے لیے گئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے خاندان سے اٹھا لایا اور نبی کے گھر میں پہنچا دیا. کیا ان کو اس بات کا علم تھا کہ ان کا یہاں آنا اتنا بابرکت ثابت ہوگا کہ ماشاءاللہ پہلے اسلام لانے والوں میں ان کا شمار ہوگا؟ جو سابقون الاولون ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے چار اشخاص جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں زید رضی اللہ عنہ شامل ہیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اعزاز، کسی صحابی کا نام قرآن میں ہمیں نہیں ملتا ہے، تنہا واحد زید رضی اللہ عنہ ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے. سوچیں ذرا کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا آنر ہے یہ. تو کیا زید رضی اللہ عنہ نے کبھی سوچا ہوگا کہ قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے لوگ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے ان کا نام لیا جاتا رہے گا؟ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا آنر ہے یقین جانے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان کو رسول کے گھر پہنچا دیا، رسول ان پر اتنے مہربان ہوئے، انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ احسان کیا کہ ایک تو ان کو اپنا بیٹا بنایا، اپنے ساتھ رکھا، آپ نے کبھی ان میں تفریق نہیں کی، بہت محبت سے پیش آتے تھے. دوسری طرف ان کا نکاح بھی کر کے دیا اور اپنے خاندان کی لڑکی سے نکاح کر کے دیا، اور خاندان کی بھی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ بہت ہی خاص لڑکی سے نکاح کر کے دیا. تو بہرحال زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مختصر ہم دیکھ لیتے ہیں واقعہ، کہ قبیلے قلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام سودا بنت صالبہ تھا، اور یہ قبیلہ طے سے تعلق رکھتی تھی جو کہ اس کی ایک شاخ تھی، قبیلہ طے کی مان اس سے ان کا تعلق تھا. جب یہ 8 سال کے بچے تھے تو اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں، وہاں پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ایک قافلے پر اور لوٹ مار کر لی، جن میں وہ لوگوں کو بھی پکڑ کے لے کے گئے، بچوں کو بھی لے کر گئے پکڑ کر، اس میں زید بھی شامل تھے. انہوں نے طائف پہنچ کر عکاظ کے میلے میں زید کو بیچ دیا. جن لوگوں نے ان کو خریدا یا جنہوں نے خریدا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے. انہوں نے مکہ میں اپنی پھوپھی کو لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا زید کو، یعنی خریدا تھا انہوں نے لیکن ان کو خدمت میں پیش کر دیا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ نے ان کے ہاں زید کو دیکھا، اور اللہ کے رسول کو زید رضی اللہ عنہ کی عادت اور جو ان کی باتیں تھیں وہ کافی پسند آئیں. آپ نے انہیں خدیجہ سے مانگ لیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود اللہ کے رسول کو انہیں گفٹ کر دیا. تو اس طرح سے یہ خوش قسمت لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی تھے، یعنی بعد میں آگے چل کر آپ نبی بننے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پہنچا دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس وقت کہا جاتا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال تھی. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے ان کے خاندان والوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ان کا بیٹا موجود ہے. وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو فدیہ آپ کہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہم کو واپس کر دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ فدیہ وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اسی کی مرضی پر بات چھوڑتا ہوں، آپ اگر بچہ جانا چاہے، لڑکا جانا چاہے تو آپ اسے لے کر چلے جائیں. جب زید کو بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے والدین ان کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے والدین ہیں، اللہ کے رسول نے خود ان سے پوچھا کہ کیا تم ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو جو ان کو لینے آئے تھے؟ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ اچھا، تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو. اب آپ سنیں ذرا کہ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں ایسی کیا کشش ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ایسی کیا وہ آپ کی عادات، آپ کے اخلاق ہوں گے جس کی بنا پر ایک لڑکا اپنے والدین کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یہی تو وہ خوبیاں تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا۔ سبحان اللہ، آپ کی سیرت آپ دیکھ لیں اٹھا کر کے، 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی، لیکن ان 40 سال سے پہلے اللہ کے رسول کی سیرت آپ دیکھیں کہ مکہ والے آپ کو اس سے پہلے اچھی طرح جانتے اور مانتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ کو کیوں کہا گیا کہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی آپ کی ایک شخصیت جو بنی ہوئی تھی وہاں پر مکہ میں، ہر کوئی آپ کو جانتا تھا، ہر کوئی آپ کو مانتا تھا، آپ کی صداقت کو، آپ کی سچائی کو۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ باپ اور چچا کو اس بات پر تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا بھی کہ تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی پر ترجیح دینا چاہتے ہو اور اپنے والدین کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو چیز، یعنی انہوں نے مجھے جس طرح سے میری پرورش کی ہے یا جو اوصاف میں نے دیکھے ہیں، تو اس کی بنا پر میں انہی کے ساتھ رہنا گوارا کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا جاتا ہے کہ ان کے والد اور چچا واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اور وہ چار لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ، یہ تمام لوگ تھے چار لوگ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں اپنی پھوپھی زاد بہن کو ان کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، آپ خود نکاح کا پیغام لے کے گئے، اپنی طرف سے نکاح یعنی خود یعنی ان کا مہر بھی ادا کیا اور گھر بسانے کے لیے جو ضروری سامان تھا وہ بھی دیا اور خود نکاح کروایا ان کا۔ تو یہ وہ تمام حالات تھے جس کی بنا پر یہ سب جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے فیصلہ تھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں ہوتی گئیں۔ کیونکہ اگر زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح زید رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوتا تو پھر یہ جو منہ بولے بیٹے کی رسم ہے یہ کیسے ختم ہوتی، اور اگر زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح نبھ جاتا تو پھر یہ رسم ختم بھی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اس کے لیے ضروری تھا کہ زید رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے، اور پھر طلاق ہونے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو تاکہ یہ منہ بولے بیٹے کی رسم کا خاتمہ ہو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نکاح ہو گیا اور 1 سال سے زیادہ یہ نکاح نہیں چل سکا، اور جب یہ نکاح ہوا اس کے بعد ہی سے زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کبھی کبھی گاہے بگاہے شکایت کرتے رہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زینب کے ساتھ میرا نباہ بہت مشکل ہے۔ جس طرح سے ایک ہسبینڈ کو جو آنر یا عزت دینا چاہیے زینب رضی اللہ عنہ شاید وہ نہ دے سکیں، اور ان کے حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے، اور اسی بنا پر وہ شکایت بھی کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ زینب جو ہے یا تو بات نہیں مانتی ہیں یا پھر اس طرح سے عزت نہیں دیتی ہیں۔ اور یہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے، روایت سے، کہ زینب رضی اللہ عنہ زید رضی اللہ عنہ کو برابر کا درجہ نہ دے سکیں جس طرح سے دینا چاہیے، اور اسی بنا پر ان دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی گئیں۔ 1 سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت آخرکار طلاق تک آ گئی۔ اب یہاں پر ایک طرف آپ بات دیکھیں کہ دونوں انتہائی نیک متقی پرہیزگار، نہ ہم زید رضی اللہ عنہ پر شک کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی برا رویہ اختیار کیا ہوگا، اور نہ ہی زینب رضی اللہ عنہا پر ہم شک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہوگی۔ دونوں اپنی جگہ انتہائی نیک، انتہائی پرہیزگار متقی، دونوں صحابہ کا شرف حاصل کرنے والے، یعنی یہ صحابیہ تھیں اور وہ صحابی تھے، دونوں یہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے بھی خود ہجرت کی، ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں ان کا خاندان خود اسلام لانے والوں میں شامل تھا، زید رضی اللہ عنہ تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔ دونوں اپنی جگہ، ہم دونوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ ہم نے کہنا چاہیے۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ طلاق کی جو اجازت دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ اسی بنا پر رکھی ہے۔ کہ کیونکہ کچھ لوگ اس کا طلاق کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ طلاق کی کیا ضرورت تھی اور یہ کیا ہے اور اس طرح سے کیا ہے، اور اسلام کے بہت سارے اس طرح کے جو احکامات ہیں اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام ہر حکم میں انتہائی حکمت ہے۔ جب گزارا ہونا مشکل ہو جائے اور زندگی جہنم بن جائے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا مشکل ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکے پڑنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو نبھانا مشکل ہونے لگے، اور ایک دوسرے کے حق غصب کرنے کا موقع آ جائے، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ جدائی بہتر ہے، طلاق دے کر معاملات ختم کر دیے جائیں۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عائد کیے ہیں اس کی ادائیگی نہ ہو سکے، تو بہتر کیا کہ دونوں بہتر طریقے سے جدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے لیے دوسری جگہ بہتر کوئی گنجائش رکھ دی یا بہتری رکھ دی، اور اسی طرح سے بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے دوسری طرف بہتر زندگی یا بہتر ساتھی رکھ دیا ہو زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اس میں ہمارے یہاں پر طلاق کو اتنا بھی زیادہ معیوب سمجھا جانے لگا ہے کہ ایک تو متعلقہ سے نکاح کرنا ہمارے یہاں پر انتہائی معیوب ہے، یہ طلاق ہونا تو کہتے ہیں کہ بس سمجھے زندگی ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں، ٹھیک ہے طلاق انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، طلاق سے دو خاندان میں دشمنی ہو جاتی ہے، بچوں کا گزارا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے، بچے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ آخر ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز میں سے ہے، ضروری نہیں کہ جہاں پر بھی جس کا نکاح ہو تو ان دونوں کا نباہ ہو ہی ہو۔ 99% نباہ ہوتا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں جن کا نباہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آج کل طلاقیں خیر زیادہ ہو رہی ہیں، بہرحال تو وہ تو خیر ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، آج ہم نے خود اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کر لیا ہے، ہماری جو امیجنیشنس ہے اور تصورات اور خیالات جو ہے وہ اتنے عجیب طریقے سے ڈراما اور سیریلس نے خراب کر دیے ہیں کہ ہماری یہاں کی لڑکیاں کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ اس پر کبھی موقع رہا تو طلاق کے جو اسباب ہیں اس پر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا آپ دونوں پر شک کر سکتے ہیں، زید رضی اللہ عنہ پر اور زینب رضی اللہ عنہا پر؟ نہیں کر سکتے، دونوں صحابی اور صحابہ کے درجے پر فائز ہیں، لیکن دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اور اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا۔ اب یہ والی جو خاص طور سے آیت ہے، اس پر بھی منافقین نے بہت پروپیگنڈا کیا اور دشمن اسلام آج تک کرتے آ رہے ہیں تعصب کی بنا پر، جو خصوصاً مستشرقین ہیں یا خود جو اسلام بیزار اسلام مخالف لوگ ہیں۔ یہاں پر جو بات چھپائی گئی ہے دل میں کہ وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، تم اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یہ بات آج ہی کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں۔ آپ دیکھیں کہ کہتے ہوئے تو ذرا سی شرم آنی چاہیے لوگوں کو، یعنی ہم کو تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یہاں پر اللہ کے رسول دراصل دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ جب زید رضی اللہ عنہ بار بار آ کر شکایت کرنے لگے کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ہماری دونوں کی نبھ نہیں رہی ہے اور ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، تو بار بار اللہ کے رسول ان کو اس طرح سے بہلاتے رہے اور کہتے رہے کہ نہیں، تم اپنی بیوی کو روکے رکھو، طلاق نہ دو، گزارا کرنے کی کوشش کرو، درگزر کرنے کی کوشش کرو، یہ آپ بار بار کہتے رہے۔ تو دراصل چونکہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی وحی کے ذریعے سے بتا چکا تھا کہ زید طلاق دیں گے اور آپ زینب سے نکاح کریں گے، تو یہ بات اللہ کے رسول کو معلوم تھی جو آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے، اور زید رضی اللہ عنہ کو آپ بار بار اس لیے روک رہے تھے کہ اگر زید طلاق دے دیتے ہیں تو مجھے نکاح کرنا پڑے گا زینب سے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ معاشرے سے ڈرتے تھے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ تم وتخش الناس، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تو یہ آیت ہی دراصل وہ پچھلی بات کو پوری طرح سے کھول کر واضح کر دیتی ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کے دل میں ڈر یہ تھا کہ اس معاشرے میں سالہ سال سے جو رسم جاری ہے متبنہ کی، منہ بولے بیٹے کی، تو اب اگر زید طلاق دیتے اور میں نکاح کرتا ہوں تو لوگ میرے بارے میں جو باتیں بنائیں گے، منافقین، اہل کتاب، مشرکین، تو اس بنا پر آپ ڈرے ہوئے تھے دل میں کہ کس طرح سے پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور ہوا، وہ پروپیگنڈا کیا گیا آپ کے خلاف، بہت باتیں بنائی گئیں، بہت کچھ کہا گیا، کوئی معمولی بات نہیں تھی معاشرے سے ایک رسم کو ختم کرنا۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہم خود جب کوشش کرتے ہیں صرف ایک نکاح کی رسم کو دیکھیں نا کہ نکاح کو اگر ہم سادگی سے کرنا چاہتے ہیں تو کتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے نکاح کو سادگی سے کرنا. کتنے لوگ آ کر نام رکھتے کہ اچھا بس صرف چند لوگوں کو بلا رہے ہیں, اچھا یہ کنجوس ہے نا پیسہ بچانا چاہتے ہیں. اگر کوئی صاحب مال ہے سادگی سے شادی کرتے ہیں تو کہتے کہ اچھا سادگی کے آڑ میں خوب پیسہ بچایا, اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. تو ایک رسم آج ہم کو ہم خود مسلمانوں میں صحیح طریقے سے جو کرنی چاہیے شادی بیاہ نکاح اس کو جائز طریقے سے کرنے میں آج ہم کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں تینوں طرف سے لوگ آپ کے پیچھے تھے, یعنی کفار مشرکین یہود منافقین نصارہ, تو سب آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے. ایسے حالت میں ایک رسم کا ختم کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. کیا کچھ نہیں فیس کرنا پڑا ہوگا؟ آپ خود ذرا ذہن پر زور دیجئے اور تصور میں لائیے وہ حالت کو. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے جا رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو, درگزر سے کام لو, طلاق نہ دو. اور جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا چکا تھا کہ زید طلاق دے گا اور پھر عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے, تو یہ بات اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتا چکا تھا وہ بات آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے. اور اب آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ زید رضی اللہ عنہ کو نہ کہتے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ. تو اس بات پر یہاں پر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے اپنے نبی کے لیے, حالانکہ عام انسان کے لیے کوئی اس بڑی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس سے بھی فروتر دیکھنا چاہتا ہے, جو الحمدللہ ہم جانتے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر فرما بردار, سب سے بڑھ کر اطاعت کرنے والے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا اسی بنا پر کہتی ہیں کہ اگر کوئی آیت آپ قرآن میں سے چھپا سکتے تو یہی والی آیت چھپا لیتے. سوچیں ذرا, لیکن اللہ کے رسول نے نہیں چھپائی. حدیث میں ہم کو ملتا ہے, حدیث بخاری کی ہے, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن حارث اپنی بیوی یعنی زینب بنت جحش کا شکوہ کرنے آتے تو آپ ان سے فرماتے تھے اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بی بی زینب اللہ کے رسول کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی کہ تمہیں تو تمہارے اولیاء نے بہایا ہے اور مجھے اللہ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے بہا دیا. اور مسلم کی جو دوسری حدیث ہے وہ اسی سے ملتی جلتی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو آپ نے زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی, میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھ سکا کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں یاد کیا تھا. پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں, انہیں استخارہ نہ کر لوں. پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو قرآن اترا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن کے ان کے پاس چلے گئے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو دراصل یہی وہ رسم تھی متبنا کی کہ متبنا یعنی جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اصل بیٹے کا مقام نہیں رکھتا. اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہو اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے اور اس سے وہ نکاح کر لے جس کا وہ منہ بولا بیٹا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا یعنی زید رضی اللہ عنہ کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا, تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. پھر جب زید رضی اللہ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے. اب یہ وہ والی بات ہے جس کو زینب رضی اللہ عنہ ان اس بات کو اپنے لیے سب سے بڑا آنر سمجھتی تھیں اور اسی بنا پر وہ دوسری ازواج کو کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیے لیکن میرا نکاح تو اللہ سبحانہ تعالی نے خود اپنے محبوب سے کر دیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر باقاعدہ سے نکاح کی رسم ہوتی ہے ویسے نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالی نے خود یہ حکم دیا کہ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا زینب سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اجازت مل گئی. اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سمجھے کہ یہ نکاح ہو گیا اور یعنی یہ اوپر آسمانوں پر نکاح ہوا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے رشتے کے لیے بھی کس کو بھیجا, اس سے خود یہ بات پتہ چلتی کہ زید رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی خواہش نہیں رہی تھی زینب رضی اللہ عنہ کے لیے، وہ ان کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ ایک، ہم سب جانتے کہ اللہ کے رسول کے خاندان کی تھیں۔ تو اگر کچھ اس طرح سے خواہش ہوتی کہ آپ نے زبردستی کہا ہوگا کہ زید تم طلاق دے دو تاکہ میں نکاح کر لوں، نعوذ باللہ، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ زید رضی اللہ عنہ خود ان سے الگ ہونا چاہتے تھے، خود طلاق انہوں دینا چاہتے تھے کیونکہ دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ حالت اس طرح سے کشیدہ ہوتے تو زید رضی اللہ عنہ خود نہ جاتے رشتہ لے کر اللہ کے رسول کی طرف سے، اور اللہ کے رسول نے انہی کو بھیجا رشتہ دے کر اپنی طرف سے بات کہلوانے کے لیے۔ اور یہ اس وقت کی آیت ہے، دراصل ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ ہم سب جانتے نا کہ 5 ہجری، یعنی جو غزوہ احزاب جو پیش آیا تھا وہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا، تو یہ 5 ہجری کے آس پاس کی واقعہ تھے، تو اس وقت تک پردے کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو دراصل جب اللہ کے رسول کا یہ سمجھے نکاح ہو گیا اور جب ولیمہ تھا اس دن پردے کی آیت نازل ہوئی۔ زینب رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہو گیا، وہ رخصت ہو کر اللہ کے رسول کے گھر آ گئی، اس وقت پھر پردے کی آیت نازل ہوئی۔ آگے ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فلما قضا زید، کہ جب زید رضی اللہ عنہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی، یعنی دونوں کا نکاح ہوا اور پھر طلاق دے دی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عدت پوری ہو چکی۔ تو دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے طلاق دے دی اور عدت پوری ہو چکی، یعنی ایک تو یہ کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، یعنی حاجت پوری کر چکا، تو اس سے خود یہ بات نکلتی ہے کہ اب ان کو، زید رضی اللہ عنہ کو ان سے کوئی حاجت باقی نہیں رہی، اور اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی دلچسپی ہوتی بھی تو وہ عدت کے دوران رجوع کر سکتے تھے، لیکن ہم سب جانتے کہ جب ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اسی بنا پر نہ انہوں نے رجوع کیا اور نہ ہی کچھ اس طرح کی بات کی۔ تو جب ان کی عدت پوری ہو چکی، ان کو کوئی حاجت باقی نہیں رہی، تب پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زوجنا کہا، وہی والی آیت، یہ لفظ ہے، یعنی ہم نے اس خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آپ سے کر دیا۔ تو اس سے، یہ آیت سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح اللہ کے رسول کی خواہش پر نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو آپ زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کرانے کے بجائے، آپ کے لیے تو چوائس تھی، آزادی تھی، آپ خود اپنا رشتہ دے سکتے تھے زینب رضی اللہ عنہ کو، لیکن آپ نے نہیں دیا، آپ نے زید رضی اللہ عنہ کا رشتہ کروایا زینب رضی اللہ عنہ سے اور دونوں کا نکاح کروایا۔ تو یہ دراصل سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری سچویشن آئیں سمجھیں۔ اور یہاں خود یہ بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ یہ اللہ کے رسول کی خواہش پر نہیں ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خواہش اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر ہوا یہ نکاح، اور یہ نکاح اس لیے کیا گیا تاکہ یہ رسم ختم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وکان امر اللہ مفعولا، یہ بات اس بات پر صریح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، اسی بنا پر یہ سارے حالات بنے اور یہ ساری چیزیں اس لیے پیش آئیں کہ یہ تدبیر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور یہ اس وقت تک پوری ہو نہیں سکتی تھیں جب تک کہ اللہ کے رسول خود اس طرح کا معاملہ نہ کرتے، یعنی منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ اور چونکہ یہ 5ویں بیوی تھیں آپ کی، یہ نکاح جو ہوا تو ایک طرف یہ ایک اعتراض تو یہ تھا ہی تھا، اور یہ پروپیگنڈا بھی تھا کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی قانون نہیں اتارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنی کتاب میں یہ بات نہیں فرمائی کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہوتا ہے، لہذا یہ چیز تم خود سے اس طرح سے باتیں کر کے نبی کو پریشان نہ کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور دوسری طرف دوسرا پروپیگنڈا ان لوگوں نے یہ اٹھایا کہ ٹھیک ہے، اب تو مسلمانوں کے لیے حکم نازل ہوا کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ 4 بیویاں رکھو، یعنی مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے، اور خود آپ نے 5واں نکاح کر لیا۔ اور اس طرح سے یہ منافقین دراصل مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے، تو ان مسلمانوں کے دلوں کے شکوک و شبہات کو بھی دور کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کرنا چاہتا تھا، یہ کروانا چاہتا تھا، اسی بنا پر یہ سارے حالات اس طرح سے پیش آئے۔ آیت نمبر 38 دیکھیے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی ان الفاظ سے خود یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح محض ایک طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ مباح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تو سمجھے کہ وہ آپ کے لیے فرض ہو چکا تھا, یعنی آپ کو ضروری تھا, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تو آپ کے لیے ضروری ہو گیا کہ آپ یہ نکاح کر لیں, یعنی آپ کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی اب, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا جو متبنا کی رسم تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انبیاء کے معاملے میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہی ضابطہ مقرر رہا ہے کہ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے انبیاء پر, ان کو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. عام لوگوں کے لیے جو چیز جائز یا مباح ہو سکتی ہے کہ کرے نہ کرے, ان کے لیے آپشن ہے, لیکن نبی کے لیے اگر کوئی اس طرح کا حکم آ گیا تو ان کے لیے یہ چیز لازم اور فرض کے درجے پر رہتی ہے. لہٰذا ساری دنیا یا ساری کمیونٹی مخالفت کیوں نہ کرے یا لوگ کچھ بھی باتیں بنائے, لیکن نبی کو وہ کام ضرور کرنا ہوتا ہے. اور اسی بنا پر چاہے مدینہ میں اس وقت بہت سارے لوگ باتیں بنا رہے تھے, پروپیگنڈا کر رہے تھے, اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, آپ پر الزامات عائد کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے زینب رضی اللہ عنہ کو, اور عدت گزرنے پر آپ ان سے نکاح کر لیں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا منہ بولے بیٹے کا, جو منہ بولے بیٹے کی رسم تھی متبنا کی. اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کی یہ جو رسم ہے, آج کے ہمارے یہاں پر یہ رائج ہے, اور اگر ہے تو کس صورت میں ہے, اس میں کیا کیا قباحتیں ہیں, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں, تھوڑا سا ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ ہمارے لیے کس طرح سے بہتر ہیں, اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کہ کون کس کا بیٹا ہے, کس کے والد کا نام, یہ بچے کے والد کا نام کیا تھا, حسب نسب کس طرح سے خلط ملت ہو رہا ہے, اور پھر اس کی بنا پر کتنے رشتوں کی پامالی ہوتی ہے. جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک کیس سامنے آیا تھا کہ کسی نے کسی کا بیٹا اڈاپٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ابھی تک پتہ نہیں ہے, جبکہ بچہ وہ لڑکا جو ہے 20 سال کا ہو چکا ہے, اسے نہیں معلوم کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہیں, ہم نے اسے اڈاپٹ کیا تھا. اب دیکھیں کہ کسی بھی بچے کے لیے اس پر یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ اس کو اپنے ماں باپ کا اصل ماں باپ کا نام نہ معلوم ہو. پھر ہمارے یہاں پر ایک اور جو چیز کی جاتی ہے جو سب سے غلط ہے کہ جیسے ہی اگر بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کا پورا اس کے والد کا نام ہی بدل دیتے ہیں, جبکہ اس بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ نام نہ بدلا جائے, بچوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے, ان کے بچوں کے باپ کا نام نہ چینج کیا جائے, یہ اسلام میں کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے. اسی بنا پر بعض اوقات لوگ بیٹا لے لیتے ہیں, بیٹی لے لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات اگر اسے دو بہنیں ہیں اور ایک بہن نے دوسرے کی بیٹی اڈاپٹ کی ہے, تو وہ جو بیٹی ہے وہ اپنے خالہ کے ہسبینڈ کی محرم نہیں ہے. جب وہ بیٹی بڑی ہوں گی تو یہ ساری قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ آپ کے بولنے سے, آپ کی بیٹی بولنے سے وہ بیٹی ان کے لیے محرم نہیں ہو جائے گی. اگر خالہ کا انتقال ہوتا ہے تو ہر طرح سے وہ مرد اس بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے, اور ایسے کتنے کیسز ہوئے ہیں, بلکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بعض اوقات تو یہاں تک ہو گیا کہ جو بہن کی بچی پرورش پا رہی تھی بہن کے گھر میں, یعنی بھانجی, اور اس طرح سے معاملات ہو گئے کہ آخر کار جو اصل پہلی بیوی تھی یعنی جو خالہ تھی اسی کو طلاق دینا پڑی. یعنی ہم ان رشتوں کی جو نزاکت ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اسلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں, اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے, اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں, الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں. تو اسی لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سراسر ہماری بھلائی کے لیے ہے. اب جب کسی کا بیٹا لے لیا, اب اگر وہ جو بیوی ہے یا پھر اس میں بعد میں بچے پیدا ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ اور وائف ہے, انہوں نے کوئی بیٹا کسی کو بچہ بنایا, اب تھوڑے دن کے بعد ان کو خود اولاد ہو جاتی ہے, ان کی بیٹیاں ہیں, بعد میں آگے چل کر ایسا ہوا کہ ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا, اب وہ لڑکا ہے جبکہ وہ ایک نامحرم ہے, اور وہ لڑکیاں ہیں, ان دونوں کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ محرم ہے ہی نہیں. تو یہ ساری بہت ساری اس میں مشکلات ہیں, قباحتیں ہیں. اسی بنا پر اسلام اس بات کو کسی بھی طرح سے پسند نہیں کرتا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا جائے, یا منہ بولی بہن, یا منہ بولے بھائی بھابھی. اس طرح سے ہمارے یہاں پر یہ سسٹم بھی ایک عام رواج ہے کہ وہ فلاں کو ہم نے بھائی بنایا ہوا ہے ہمارا, وہ فلاں کو ہم نے اپنی بہن بنایا ہوا ہے. تو کیا کسی کے بولنے سے کوئی کسی کا بھائی ہو جاتا, یا کسی کی بہن ہو جاتی؟ اسلام میں ہر چیز نسب پر رکھی گئی ہے یا رضاعت پر، یعنی اگر آپ کے خاندان کی طرف سے آپ کے وہ محرم ہیں تو بے شک وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے جو بھی وہ لوگ آتے ہیں محرم میں، اور جن سے آپ کی کوئی اس طرح سے رشتہ داری نہیں بنتی ہے تو وہ نامحرم ہی میں شمار ہوگا، چاہے آپ ان کو اپنا کتنا بھی بھائی سمجھیں، یہ چیز غلط ہے۔ اسی طرح سے اولاد کا بھی معاملہ ہے کہ آپ ایک بزرگ کے طور پر، احترام کے طور پر کسی کو کوئی ماں کہہ دے، والد کہہ دے، امی کہہ دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بول دینے سے سچ میں وہ بیٹا نہیں بن جائے گا۔ اسی طرح سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بیٹا بنا لیا یا کسی کو بیٹی کو اڈاپٹ کر لیا آپ نے، بعد میں جب اپنی خود کی اولاد ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرنے لگتے ہیں، پھر وراثت کا معاملہ آتا ہے تو منہ بولے بیٹے کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات، جو والد کا نام بدل دیتے ہیں وہ سب سے غلط ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں صریح احادیث ملتی ہیں جس میں وعید سنائی گئی ہے کہ جو جان بوجھ کر اپنا نسب بدلے گا، یا جس نے کسی اور کو یعنی اپنا باپ بنایا یا کوئی اور نام دیا، اس کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہی رسم کا خاتمہ کرنا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو سکتا تھا، کسی اور سے نہیں، اسی لیے اس رسم کا خاتمہ کیا گیا، اور اسی لیے کہا گیا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ جن کو بچے نہیں ہیں وہ کیا کریں، ایڈاپشن کا جو مسئلہ ہے، آپ لیں بے شک اپنے جو بھی، اس طرح سے لیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی دو لوگ میاں بیوی ہیں، سمجھے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو اب ہسبینڈ اپنی بہن کی بیٹی کو لے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی سگی بھانجی شمار ہوگی اور اس کی بیوی کا اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وائف اپنے بہن کے بیٹے کو لے سکتی ہیں یا اپنے بھائی کے بیٹے کو لے سکتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ بھتیجا یا بھانجا اس کا محرم ہی رہے گا اور ہسبینڈ سے کوئی کلیشز نہیں ہو سکتے، تو اس طرح سے لیں۔ یا پھر ایسا کریں کہ اگر آپ لے نہیں چاہ رہے کسی کو، کسی بچے کو، تو پھر آپ اس دوران میں آپ کے خاندان کی کوئی خاتون ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بھابھی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، ان سے آپ دودھ پلوا دیں تاکہ وہ رضاعت کے طور پر آپ کا بھتیجا بھانجا یا بھتیجی یا بھانجی بن جائے، کیونکہ جب دودھ پلا دیا تو پھر وہ سمجھے کہ اسی طرح سے یعنی دودھ کے رشتے بھی، یعنی دودھ کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے نسب سے جو رشتے بنتے ہیں وہ حرام ہے، یعنی خونی رشتے جو ہوتے ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا دودھ کی وجہ سے۔ تو پھر اپنے قریبی لوگوں کو، کسی کو اپنی بہن یا جو بھی ہے، ان کو دودھ پلوانے لگا دیں اس بچے کو، تاکہ پھر وہ رضاعت کی وجہ سے آپ کا محرم بھی ہو جائے اور پھر باقی دوسرے تمام رشتے اس کے لیے اسی طرح سے ہو جائیں گے محرم جس طرح سے نارمل رشتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر جو سسٹم ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کروایا، اور اسلام آیا ہی تھا تمام جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پھر وہ رسمیں دوبارہ سے ایجاد کر لیں، اور یہ منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت آتا ہے تو یہ سارے نام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور جتنی آج کل جو قباحتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اسلامی تعلیمات کو فالو کر سکیں اور اس کی اتباع کر سکیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں، یا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں حساب کتاب کس کے آگے دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، ہمیں اسی کے آگے کھڑے رہنا ہے، اللہ ہی سے ہم کو ڈرنا ہے، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو وہ سب جانتے ہیں کہ ہر خوف اور ہر خطرے کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے حسیبہ کا، اور دوسرا یہ کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی اور کی باس پٹ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی دنیا والے جو چاہیں کہتے رہیں، ہم تو وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن انیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ جو آیت ہے دراصل ایک طرح سے بہت ہی اہم آیت ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں نے اعتراضات کیا کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، تو آپ نے پھر کیوں زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا؟ کیونکہ دشمنوں نے اسلام کی طرف سے پروپیگنڈا جاری تھا، تانے دیے جا رہے تھے، نئے نئے القابات سے اللہ کے رسول کو نوازا جا رہا تھا، اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا ہے. تو یہاں پر ان کو جواب دیا گیا کہ زید رضی اللہ عنہ کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، یعنی میں رجالی کو، تو کسی آدمی کے، کسی لڑکے کے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو بیٹے ہوئے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، دونوں اپنے بچپن ہی میں وفات پا گئے. اور یہ آیت کس طرح سے صحیح ثابت ہوئی کہ آپ کا کوئی بھی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، بچپن ہی میں انتقال کر گیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو بیٹے تھے، دو بیٹے قاسم اور عبداللہ، وہ دونوں بچپن میں وفات پا گئے. اسی طرح سے ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، وہ بھی بچپن ہی میں، یعنی ایک سال تک کی عمر کو پہنچے ہوں گے کہ وفات پا گئے. صرف آپ کے نواسے تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جن کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، لیکن وہ بیٹے نہیں تھے بلکہ نواسے تھے، اور ابھی بھی وہ کم سن تھے، سمجھے چھوٹے تھے اللہ کے رسول کی وفات تک بھی. تو جب لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے نکاح کر لیا زینب رضی اللہ عنہا سے، ان کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو اصلاح ہے معاشرے کی وہ اصلاح ہو جائے، جو جاہلیت کی رسمیں تھیں وہ ختم ہو جائے، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں یہ نبی کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے وہ عام لوگوں سے نہیں ہو سکتا، اور پھر آگے آنے والے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا جائے کہ منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں کسی پر کوئی تنگی نہ رہے. اور اللہ کے رسول کسی کے والد نہیں ہے مردوں میں سے، بلکہ وہ خاتم النبیین ہے. اب یہ جو خاتم النبیین ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری کی، کہ آپ نے فرمایا میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ اور پیراستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس میں آتے جاتے اور تعجب کرتے ہیں کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی. وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. خاتم ختم سے نکلا ہے، خا تا میم یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مہر لگانا، جسے لفافہ بند کرتے ہیں. تو آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اس پر مہر لگ گئی، سمجھے سیل کر دیا گیا، اب دوبارہ کوئی نبوت کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ کوئی نبی آئے گا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں یہ بات فرما دی تھی کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. ہاں خوشخبریاں ہیں، اور وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ سچے خواب کی صورت میں ہوں گی، اور اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، یہ آپ نے فرمایا تھا. ایک اور حدیث میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء پیدا ہوں گے. اسی طرح ابو ہریرہ ہی کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو، یعنی ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. سیرت میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے ایک خواب دکھائی دیا تھا، بخاری ہی میں یہ ذکر ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں، تو میں بہت پریشان ہو گیا. خواب ہی میں مجھے حکم دیا گیا کہ ان پر پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. میں نے اس کی تعبیر سمجھی کہ میرے بعد دو جھوٹے شخص پیغمبری کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ایک اسود انسی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، اوپر ہی کی حدیث میں یہ حوالہ ہے، کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلے اگلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، میری امت میں کوئی ایسا ہو تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے اور آپ ہی کی شریعت کو فالو کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ختم نبوت پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی اس بات پر سب لوگ ایگری ہیں، ہر کوئی اسکالر ایگری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے سلسلے کا انقطاع ہو گیا، آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کے بعد اب کوئی وحی نہیں آنے والی، نبوت ختم ہو گئی۔ ان تمام احادیث سے جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا، جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مہر لگ گئی، سیل کر دیا گیا اب نبوت کو، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافت للناس، انہیں تمام انسانوں کے لیے بنا کر بھیجے گئے، ہر جگہ کے لیے، اور قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اب تو نہ آپ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی اب کتاب ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد بہت سارے لوگوں نے، ایک تو اسود انسی تھا، پھر ایک ہم جانتے ہیں مسلمہ کذاب تھا جس سے بہت بڑی جنگ بھی ہوئی تھی، کئی حفاظ کرام اس میں شہید ہوئے تھے، آخر کار اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وحشی بن حرب جو تھے انہوں نے اپنے نیزے سے اس کو ختم کیا تھا۔ ایک طلحہ اسدی تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن انہوں نے علل اعلان پھر توبہ کی، تائب ہوئے اور صحیح مسلمان ہو کر مسلمانوں کی جنگوں میں شریک ہوئے، اور پھر اس کا ثبوت بھی دیا، انہوں نے شہادت بھی پائی۔ تو بہرحال کئی ایسے جھوٹے دجال پیدا ہوئے۔ اسی بنا پر ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ آپ کے بعد کسی اور کو نبی کا درجہ دیتا ہے یا نبی مانتا ہے، اور جو خود یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، یا اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے نبی بنایا گیا ہے، یا اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور بھی نبی تھا اور نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، تو یہ سب دراصل جھوٹے دعوے ہیں۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جو قادیانی لوگ ہوتے ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ اس کے اوپر وحی آتی ہے اور اس کو رسول بنایا گیا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور ان کو غیر مسلموں کی طرف سے اتنی میراث حاصل ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریزوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، اور ان کو چونکہ انگریزوں کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی، مسلمانوں نے تحریک شروع کی تھی کہ ان کے خلاف وہ جہاد کریں گے، تو اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بہکانے کے لیے انگریزوں نے اس شخص کو سپورٹ کیا، غلام احمد قادیانی کو، اور اس نے نبوت کے آڑ میں، یعنی نبوت کی وجہ سے، نعوذ باللہ، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے اس کو اعزازات مل رہے ہوں گے، عزت اور احترام مل رہا ہوگا اور بہت ساری چیزیں مل رہی ہوگی، اور اس نے پھر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی نبی یا رسول ایسے الفاظ، اتنے قبیح الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہم کو ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور مسلمانوں کا اس بات پر یقین ہے، جو صحیح مسلمان ہیں، جو صحیح سوچ رکھتے ہیں، ان کا اس بات پر یقین ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ تھا، اور اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور اسی بنا پر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ چونکہ ان لوگوں نے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر یہ اگر ان کو صحیح مان لیا جاتا تو پھر یہ اور آگے بڑھتا رہتا سلسلہ۔ اسی بنا پر ان کو وہاں پر ایک بل پاس کرایا گیا تھا پاکستان میں، جس میں کہا گیا ان کو نان مسلم قرار دیا گیا، قادیانیوں کو۔ تھوڑے ہیں یہ لوگ دنیا میں، لیکن بہت بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں، کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ خاص ان لوگوں کے حق میں تھی، اور جو لوگ بھی ان کو نان مسلم کہہ رہا تھا ان کے اوپر مشکلات اور مصیبتیں آئی ہوئی تھیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن بہرحال اللہ کا شکر احسان ہے کہ ان کو مسلمانوں سے خارج قرار دیا گیا۔ تو ایمان لانے میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی مانا جائے، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے پر یقین اور ایمان لایا جائے، یہ ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، وہ ایک نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیروکار کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو نبوت ختم ہو گئی ہے، اور چونکہ دین مکمل ہو گیا اس لیے کوئی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہمیں بتا دیتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، تو اب کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب دین کامل ہو گیا تو کسی نبی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تمام صحابہ کرام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو دو بہت بڑی جنگیں ہوئی تھیں، دراصل وہ ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف ہی ہوئی تھی، حالانکہ اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے ان کے خلاف جنگ کی، حالانکہ یہ سارے وہ مسلمان تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، جنہوں نے اسلام کا کلمہ بھی پڑھا اور اللہ کے رسول کو بھی رسول مانتے تھے، لیکن خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد نبوت ہماری طرف منتقل ہو گئی ہے، لیکن صحابہ اکرام نے اس کو صحیح نہیں جانا اور ان کے خلاف جنگ کی، ان کا خاتمہ کیا، اور جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بڑے کارنامے تھے ان میں سے دو یہ اہم کارنامے تھے، جس میں انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی اور دوسرا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جنگ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ کے رسول آخری نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکان اللہ بکل شیئن علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھی ہیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً۔